السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے بھارت کا کرتارپور راہداری تعمیر کرنے کا فیصلہ، پاکستان کا خیر مقدم۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ریاست کو چیلنج کرنے والے عدلیہ اور فوج کو تنقید اور تضحیک کا نشانہ بنانے والے جو مذہبی رہنما تھے ان کے خلاف اقدامات ضرور ہوں گے، اور اسی طرح جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کیا ریاست واقعتاً اپنی رٹ قائم کرنے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے تیار نظر آتی ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ امریکہ کی ایک اہم روایت سے متعلق ہے، تھینکس گیونگ ڈے ہے آج، یہ بہت بڑا تہوار ہے کھانے پینے کا اور فیملی ری یونین کا یہ دن ہے۔ اس ریفرنس میں ہم جانیں گے کہ یہاں پہ خاص طور پہ جو پاکستان، بھارت، وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ اس طرح کے تہوار کو کس طرح سے قبول کر رہے ہیں اور یہ ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ آخر میں ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، یاد کریں گے فہمیدہ ریاض صاحبہ کو، ممتاز شاعرہ، اپنی اسلوب کی، گزشتہ روز ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ بھارت کی حکومت نے ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں واقع ڈیرہ بابا نانک سے پاکستان کی حدود میں جو راہداری داخل ہوتی ہے وہاں پہ ایک گردوارہ ہے دربار صاحب تک، اور سکھ یاتری یہاں پہ ہر سال آیا کرتے ہیں، سو ان سکھ یاتریوں کی آمد کے لیے ایک راہداری تعمیر کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق قمر باجوہ نے قمر جاوید باجوہ نے جب عمران خان کی تقریب حلف برداری تھی تو اس میں شریک بھارت سے آئے ہوئے مہمان نوجوت سنگھ سدھو کے ساتھ گفتگو میں یہ پیشکش کی تھی کہ پاکستان اس بارڈر کو کھول سکتا ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ جب زائرین کی آمد ہوتی ہے اس دربار پہ، سو ان کو بنا ویزے کے ان کا داخلہ یہاں پہ ہو۔ اور کرتارپور راہداری کی تعمیر جو ہے اس کی منظوری کا فیصلہ بھارت کی مرکزی کابینہ نے جمعرات کو دیا ہے، اور کابینہ کا یہ اجلاس بابا گرو نانک کے 550ویں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوا تھا۔ راہداری کے قیام کی تجویز پاکستان نے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، کہ کئی ماہ پہلے دی تھی۔ اس کے اوپر ہم ذرا بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جیسچرز ہیں، بھلے دو نیوکلیئر نیبر اسٹیٹس جن کے روایتی طور پہ سیاسی معاملات کے اوپر، کئی ایک ایشوز کے اوپر اختلافات ہیں، کئی ایک متنازع ایشوز دونوں کے درمیان چل رہے ہیں، لیکن اس طرح کے جیسچرز تھوڑا بہت مددگار ہوتے ہیں خاص طور پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں۔ انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ترلوک دیپ صاحب، سنڈے میل ایڈیٹر رہ چکے ہیں، آج کل تبصرہ تجزیہ اور ریٹائرمنٹ کی لائف باقی گزارے ہیں۔ راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر 92، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ترلوک دیپ صاحب، آپ بتائیے گا کیسی تھی یہ پیشکش پاکستان کی جانب سے کرتارپور کا بارڈر کھولنے کی، اور پھر اب بھارت نے بھی اس کو باقاعدہ شکریہ کہتے ہوئے اس کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے، کیسی پیش رفت ہے یہ؟
یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جب بھی میں پاکستان جایا کرتا تھا، اور سیکھے میں سمجھے 6-7 بار گیا ہوں 1990 سے لے کے 1997 تک، اور کم و بیش جو گردوارے وہاں فنکشنل ہیں سب سے وہاں گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں۔ اگر خوش قسمتی یہ ہے ہمارے لیے کہ 1999 میں
جی
جب این ڈی اے کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے گرو نانک دیو جی کے 530 سالہ جنم پہ ایک بہت بڑا یہاں سیمینار کام کیا تھا، ایک بہت بڑا سمیلن کیا تھا، اور آج خوشی کی بات ہے کہ اسی این ڈی اے سرکار نے نریندر مودی صاحب کے نیتریت میں جو یہ کام کیا ہے وہ قابل غور ہے، قابل تعریف ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی سراہنا کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ ترلوک دیپ صاحب ذرا اپنے بارے میں بھی بتائیے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے لیے جو مذہبی اہمیت اور مذہبی تقدس کے حامل مقامات ہیں، اس تک رسائی کیا معنی رکھتی ہے؟
دیکھیے، جن دنوں میں پاکستان گیا تھا، میں جیسے میں نے آپ سے التجا کی ہے،
آپ کی اپنی پیدائش بھی پاکستان،
وہ پاکستان اور آج کے پاکستان میں کوئی زیادہ فرق کرنا چاہوں گا، اس وقت شاید زیادہ خوشگوار حالات रहे होंगे, थे भी शायद, अगर नहीं होते तो 1999 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वहां नहीं जाते। जहां तक इस कॉरिडोर के बनने की बात है, ये बहुत दिनों से बात चल रही थी, वो शायद वाजपेयी जी के वक्त से भी चल रही थी, लेकिन उसने हकीकी शक्ल अख्तियार की अभी नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट के समय। मैं वहां पर ननकाना साहब गुरुद्वारा गया जो लाहौर के करीब है, वहां पर गुरुद्वारा डेरा साहब भी गया जो लाहौर में है, और एक और गुरुद्वारा है जो लाहौर के भीतर है, वहां पर भी गया था मैं। इनके अलावा पंजा साहब गुरुद्वारा में गया, पेशावर में कई गुरुद्वारे देखे मैंने
जी।
लेकिन जो हम महसूस करते हैं, जो हिंदुस्तानी सिख
जी
या दुनिया भर के फैले सिख ये महसूस करते हैं कि हुकूमत तो काफी कुछ कर रही है, लेकिन जो सेवादार है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। या पंजाब साहब गुरुद्वारा चले जाइए, वहां के सेवादार पेशावर के होंगे, मेरा था दो बार तीन बार। डेरा साहब गुरुद्वारा चले जाइए, वहां पेशावर के सिख हैं, सिख हैं जरूर
जी,
लेकिन वो सिर्फ सुबह उठ के पाठ करते हैं,
ठीक है,
उठ के वॉक लेते हैं, मतलब गुरुद्वारे के जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब है उसे पाठ करते हैं, कीर्तन करते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो जो जैसी सहूलियत होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के ग्रंथी हैं या रागी हैं, जो वो कर सकते हैं वो बेचारे नहीं कर सकते होंगे। एक तो वहाँ के लोगों ने हमसे शिकायत की थी, चाहे वो पंजाब साहब गुरुद्वारे में हो, चाहे नानका साहब गुरुद्वारे हो, या मैं पेशावर के गुरुद्वारे में भी गया था, कुछ गुरुद्वारे हैं वहाँ पर, वहाँ पर ये हो रहा था। लेकिन ये अच्छी बात ये लगती है वहाँ पर जाके कि हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है।
सही, खैर इसमें एक तो मजहबी तौर पे जो अकीदत है उसका सामान होता है,
डेरा साहब गुरुद्वारा में कुछ हो रहा है
जी। मैं आपके पास वापस आता हूँ, और फिर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक तो मजहबी अकीदत है, दूसरी जानब अभी तो वो जनरेशन मौजूद है जिसने इस तकसीम को अपनी आंख से देखा और जिनकी जन्मभूमि जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, सो पाकिस्तान के अंदर आना उनके, जैसे आपकी अपनी फालिया गालबन मंडी भाउद्दीन से आपका ताल्लुक
है। ऐसा है, मेरी 1935 की पैदाइश है
जी,
उसको मैं अनडिवाइडेड इंडिया कहता हूँ। मैं पाकिस्तान तो आप कहते हो कहिए आप, मेरे लिए अनडिवाइडेड इंडिया है, उस वक्त इंडिया ही था और इंडिया है, मेरे पासपोर्ट में भी अनडिवाइडेड इंडिया लिखा हुआ है।
अच्छा, आपके पासपोर्ट में अब भी यही लिखा है
अनडिवाइडेड इंडिया, मैं इंडियन हूँ, इंडिया है तब इंडिया था ही।
सही,
और मेरी पैदाइश फालिया है, जिला गुजरात, और मैं पढ़ा हूँ रावलपिंडी में डेनिश स्कूल में।
सही,
डेनिश स्कूल में भी मेरा नाम होगा, आप 1947 से पहले देख लीजिए, क्योंकि 1947 के अगस्त में जब मेरा जन्मदिन है जब हम वहां से रुखसत हुए थे। और पंजा साहब हम महीने में एक बार जरूर जाया करते थे।
सही 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 सही,
पंजा साहब भी जाते थे और मरी भी जाया करते
जा। और ये इस दोबारा से बहुत आम है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अब फालिया जो है वो मंडी बहाउद्दीन का हिस्सा है, चूंकि मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट बन चुका है,
गुजरात की
जी, गुजरात की पहले तहसील थी। राव खालिद साहब हमारे साथ हैं,
बहाउद्दीन से जाया करते थे
जी,
रास्ते में तीन नहरें पड़ा करती थी सुहावा के पास
जी, वो नहरें अभी मौजूद हैं बिल्कुल अपनी जगह पे।
हाँ, मुझे मालूम है, मैं गया था वहाँ पर अपने जन्म स्थान देखने के लिए गया था
जी। मैं ये जरूर आप वापस आके आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप अपने जन्म स्थान दोबारा गए तो आपको कैसा लगा। राव खालिद साहब बहुत शुक्रिया, जरा आगे इन पहले जो पोलिटिकल डेवलपमेंट है मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। करतारपुर राहदारी उसकी तमीर भारत की जानब से हो रही है, लेकिन पेशकश जो है वो पाकिस्तान की थी, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है और ये कि इमरान खान 28 नवंबर को इसका संगे बुनियाद रखेंगे और वो वेलकम करते हैं अपने सिख कम्युनिटी को कि वो तशरीफ लाएं। कैसी ये पेशरफ्त है आपके ख्याल में?
असल खित्ते के हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ्त है ये, बुनियादी तौर पे ये जो सिलसिला शुरू हुआ था करतारपुर वाला, मुझे पता नहीं बैकग्राउंड उसके पहले भी कुछ हो रहा हो मुमकिन है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की जिसमें नोट टेकिंग थी, नवजोत सिंह सिद्धू जब आए थे तो आर्मी चीफ से उनकी बात हुई थी इस हवाले से, उन्होंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल खोलने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस दिन से ये डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, कि जिस किस्म की अभी मैं चीजें देख रहा हूँ ये नहीं लगता कि ये आज की बात है, ये बहुत सी चीजें तैयार थी पहले बैकग्राउंड में। आज इंडियन कैबिनेट ने उसको जब तौसीक कर दी उसकी, तो उसके बाद ये अब पब्लिक में चीज आ गई है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी एंगेजमेंट होती है। अगर 5 नवंबर की अनाउंसमेंट आज ही आ गई है तो इसका मतलब है ये पहले से इसकी तैयारी ہو رہی تھی. میرا خیال ہے دونوں ملکوں نے اس بارے میں سوچا ہے. دوسرا پولیٹیکل ایک اسپیکٹ اصل اس کا یہ ہو سکتا ہے, انڈین الیکشنز آگے آ رہے ہیں, بہت بڑی سکھ کمیونٹی ہے, بڑا ووٹ ہے ان کا, بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ وہ, تو وہ میرا خیال ہے وہ کیش ان کرانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے انڈیا کی طرف سے, کیونکہ اس کے علاوہ بھی کوکھرا پارک کی سرحد کی کھولنے کی بات ہوئی, اور باقی جو ہے کشمیر میں جیسے فری موومنٹ کا ایک کانسیپٹ آیا تھا اس پہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی. تو یہ میں میری خواہش بھی ہوگی, امید بھی ہوگی کہ یہ صرف الیکشن کا نعرہ نہ بنے اور یہ واقعی یہ کھل جائے یہ سرحد, تاکہ جو لوگ ہیں اپنے بزرگوں کے جو ان کے لیڈر گزرے ہیں مذہبی لیڈر ہیں ان کے وہ آ سکے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ
اور اسی طرح وائس ورسا پاکستان سے بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ بھارت میں کئی ایک خانقاہ ہیں جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں. سو تھوڑا سا اس میں کوئی ویزا پالیسی میں بالخصوص زائرین کے لیے وہ نرمی کی جانب یہ ڈیولپمنٹ لے کے جا سکتی ہے.
اصل پولیٹیکلی سپیکنگ نا جو ریلیجنز ہوتے ہیں نا
جی
فرقے نہیں جڑتے اتنی جلدی جتنی جلدی ریلیجن جڑ جاتے ہیں آپس میں, کہہ لے کہ ان کے درمیان اتنی زیادہ اس طرح سے نہیں ہوتا, نہ جیلسی ہوتی ہے نہ کہہ لیں کہ اختلافات ہوتے ہیں, فروعات ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو جلدی یہ میں تو کہتا ہوں جو اس خطے کا رہا ہے بنیادی طور پہ, چاہے نظام الدین اولیاء ہو, موجود الدین چشتی ہو, داتا گنج بخش ہو, بابا فرید شکر گنج ہو, گرو نانک ہو, مہاتما بدھ سے شروع ہو جائے آپ پاکستان کے بزرگ ہیں سب کے, انہوں نے اس خطے کی تشکیل میں یہاں کی روایات کی تشکیل میں ہزاروں سال پرانی تاریخ میں ان کا بڑا کردار رہا ہے, یہاں کے لوگوں کو ایک بڑا انسان دوست بنانے میں اور یہاں پہ ایک امن کو ترویج دینے میں, تو ان سب کے لیے یہ اس کو سیاست سے قطع نظر ان کو اوپن ہونا چاہیے اور یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑا افیکٹولی یہ آگے بڑھائے گا, اور میرا خیال ہے کہ اس کا بہت مثبت رزلٹ نکلے گا اگر ہم اس کو کریں. اگر ہم اس کو اکنامک سائڈ سے دیکھیں دنیا بھر میں ریلیجیس ٹوریزم جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے اور لوگ جہاں جہاں بڑے مذاہب کے مرکز ہیں سعودی عرب سے لے کے روم سے لے کے پھر یہاں پہ بابا گرو نانک کی جگہ ہیں, اسی طرح سے انڈیا کے اندر جو ان کے اپنے ہیں ہندو مذہب سے ریلیٹڈ اتنا بڑا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اس سے یہ بزنس ٹورزم سے, یہ اس کا ایک اور پازیٹو پہلو ہے.
جی ترلوک دیپ صاحب اب بتائیے گا, جیسے راؤ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ الیکشنز کا سیزن ہے سو اس لیے وہ جو پوری سکھ کمیونٹی ہے پاکستان سے آئی ہوئی پیشکش کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو انگیج کرنا مقصود ہو سکتا ہے, لیکن دعا بھی ان کی ہے کہ یہ صرف سیاست کی نظر نہ ہو جائے اور اسی طرح معاملات سیدھے رہیں اور آسانی ہو جائے دونوں اطراف کی ریلیجیس جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل فیکٹر بھی ہیں اس ڈیسیژن کے اوپر آپ کے پیچھے جو آج انڈیا کی کیبنٹ نے لیا ہے؟
1999 میں اٹل بہاری واجپئی نے یہ سب کیا تھا
جی,
تب بھی انہوں نے یہ مدعا اٹھایا تھا کہ صاحب جو بھی صرف سکھ ہی نہیں جو ہندوؤں کے بھی وہاں پر جتنے بھی ہمارے تیرتھ استھان ہیں ان میں آنے جانے کی سویدھا دی جائے, اور اتنا ہی نہیں میں 1983 میں ان سے نیو یارک میں ملا تھا جب وہ ایم پی تھے صرف, تو تب بھی کہہ رہے تھے یار تم کچھ کر کیوں نہیں رہے, تم اپنے سماج کے لیے اس کے لیے کر, ہندوؤں کے لیے سکھوں کے لیے کچھ کرو. تو میں نے کہا جب آپ کچھ آئیں گے کچھ اب تو تب تو پلان, ایک بار ودیش منتری رہ چکے فارن منسٹر رہ چکے 77 میں, میں نے کہا جب آپ پاور میں کبھی ہیں نا تب دیکھیں گے. تو جب 99 میں جب ان سے میں ملا تو انہوں نے کہا یہ میں نے مدعا اٹھایا ہے اس وقت سرکار کے سامنے, دیکھیے بہت چیزیں ہونی چاہیے اور جہاں تک تب تو الیکشن ہے کہ یہ 5 نومبر 1999 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اور جہاں تک ابھی کی بات ہے یہ تو ایک پرانی روایت تھی اس کو شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستانی پنجاب جسے ہم ایسٹ پنجاب کہا کرتے تھے اس وقت اور ویسٹ پنجاب, ان دونوں میں اپنے کافی اچھے ریلیشن ہوا پہلے بھی اور شاید اب بھی ہیں, آپ نے کہیں وہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں, تو اگر سدھو نے کچھ کام کیا نوجوت سنگھ سدھو نے تو پنجابیت کو لے کے کام کیا ہوگا, اور یہ اچھی بات ہی ہے. ابھی ہم خوردبین سے دیکھتے تھے کہ ہمارا کرتارپور کہاں پر ہے, اب کم سے کم جانے کا موقع ملے گا, اور آگے قدم بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا وہ دن آئے گا کبھی کہ ننکانہ صاحب کا بھی کاریڈور بنے گا, پنجاب صاحب کا بھی کاریڈور بنے گا, ڈیرا صاحب کا بھی کاریڈور بنے گا, وہ دن جب آ جائیں گے تو ہم دونوں ملکوں کے بیچ قریبی ویسے ہی بڑھے گی جیسے ہنگری اور آسٹریا میں ہے, जैसे पिट्सबर्ग और फिनलैंड में है या कनाडा और अमेरिका में।
अब जरा जन्मभूमि की तरफ आइएगा, और आपने जन्म स्थान का लफ्ज उसमें इस्तेमाल किया। जब आप जाते हैं, लेट से कि आप फालिया जाते हैं, सो एक पंजाबी की नज़्म भी है जिसका उनवान तो बहरहाल ये है कि ऐ नहीं मेंढा ग्रां। उसका कंसेप्ट ज़रा डिफरेंट है कि अब चूँकि तो चीज़ें बदल गई हैं, पक्के रोड्स हैं, गलियां, उसकी वो शक्ल वो हैत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो आपकी जन्मभूमि तो है। जब आप अपनी जन्मभूमि वाले शहर में जाते हैं तो क्या फीलिंग्स आती हैं?
देखिए, जब मैं गया था, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों देशों को, मुल्कों को तक स्कीम हुए 43 साल हो गए,
सही,
तब कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया,
सही,
ये था कि आबादी बहुत बढ़ गई थी। आबादी जो हम लोग खुलापन में रहा करते थे, मैं रावलपिंडी में रहा करता तो खाना बाजार में बहुत खुला खुला था, वो नहीं था। फालिया में जो हम रहा करते थे वो खुलापन, मतलब जगह जो है वो कम होती शुरू हो गई थी। मेरे नानके थे कैलू में जो फालिया के साथ लगे हुए थे, वहां भी वो जो खुली जमीन में नाना नानी की थी, जो हवेलियां थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो शायद आबादी दोनों मुल्कों की बहुत बड़ी है,
सही,
लेकिन जहां तक और आबादी की बात है, जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान के पूरे से ज्यादा है, आपको मालूम होगा।
जी हाँ, बिल्कुल
मालूम है ना।
जी हाँ, बिल्कुल मालूम है।
और पाकिस्तान का हर जो तीर्थ यात्री यहाँ आता है, चाहे वो अजमेर शरीफ जाता हो, चाहे निजामुद्दीन आता हो, या कहीं और जाता हो, उसको बहुत इज्जत दी जाती है। और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ सिख ही नहीं, हिंदू या और जो दूसरे जाति के लोग हैं उनको भी वैसी इज्जत दी जाए। ये एक शुरुआत हुई है जो नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद हुई है। मैं तो कराची के पास भी एक सिख गुरुद्वारे में गया था, शहर सखा में है, कहीं ना कहीं है, तो काफी जाया, खूब घुमा हूं मैं,
ठीक है,
लेकिन हालात उस वक्त बड़े खुशगवार, ज्यादा
गड़बड़ नहीं होते, खासे खुशगवार हुआ करते। राव खाले साहब, ये बताइएगा, फिर अगेन जिस नोट पे उन्होंने बात छोड़ी है वो फिर पॉलिटिकल है कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं जो शुरुआत हैं उसका खैर मकदम करते हैं और दुआ करते हैं कि आगे ये मजीद मजबूत हों। सो हो सकते हैं भारत में इंतखाबात का सीज़न जब निकल जाएगा, नई हुकूमत बन जाएगी, तो कुछ तब्दीली की तवक्को रखी जाती है, क्योंकि उनके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल तो होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बड़े फैसले करने की अहलियत रखती हैं हुकूमतें। राव खाले साहब
जी, तो चीजें होती रही प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले भी और बाद में भी
जी।
उसकी बुनियादी वजह यही यहाँ तस्वीर की जा रही थी कि वो इंतखाबी मार्का चल रहा है वहां पे, और वो अमूमन पाकिस्तान के साथ जो अपनी एक लड़ाई है उसको बुनियाद बना के करते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता कि भारत के साथ लड़ाई की बुनियाद पे यहाँ पे इलेक्शन में कोई पॉइंट स्कोरिंग की जाए या वोट लेने की कोशिश की जाए। तो मौजूदा गवर्नमेंट इस इंतजार में है कि ये फेज ओवर हो तो उसके बाद हम, क्योंकि पीस की ऑफर तो बार बार की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की गई, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से की गई, हर फोरम पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात जो है वो हों। और सबसे बढ़ के जो हमारे यहाँ समझा जाता है फौज की रुकावट है शायद उसमें, तो फौज की तरफ से ये करतारपुर का सबसे पहले इंडिया दिया गया कि जी हम बिल्कुल, हमें कोई मसला नहीं है इसको ओपन करने में, आप लोग आए और यहाँ पे आके अपने जो भी मुकदस मकाम है उनके आप विजिट करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंतजार में है इसके, और बड़ी एंशियसली इंतजार कर रहा है कि ये इलेक्शंस ओवर हों तो फिर सही हम असेसमेंट कर सके कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं इस सूरत हाल में।
इस सेगमेंट को हम ख़त्म करने से पहले एक कॉल शामिल करते हैं, और उसके बाद हम त्रिलोकदीप साहब से इजाज़त चाहेंगे। राव साहब हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से के लिए भी। हमारे साथ हैं शौकत अली अंजुम डार हमारे से। जी शौकत अली, जी शौकत अली अंजुम, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, लगता है कि उनकी लाइन में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सामीन वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए। جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام۔ بات ہم کریں گے پروگرام کے اس حصے میں، سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس، یہ موجودہ جو دھرنا ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، دو تین دن کا جو احتجاج ہے، یہ اس سے پہلے پچھلے سال جو کم از کم 22 دن تک وہ دھرنا رہا تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کا بینچ، اس نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ریمارکس دیے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہ خواہ پاکستان کے خفیہ ادارے ہوں، ججز ہوں، اٹارنی جنرل ہوں، سب ریاست کے ملازم ہیں اور سب کو اوپر اس کا جو ہے احترام قوانین کا وہ لازم ہے، اور یہ دھرنا کیس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ دوسری جانب ایسے ہی وقت میں جب پاکستان کے چیف جسٹس یورپ کے دورے کے اوپر ہیں ڈیم فنڈز کے لیے، وہاں پہ ان سے جب یہ ایک سخت سوال ڈائریکٹ کیا گیا کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے حالیہ دنوں میں سیاست دان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ان کو توہین عدالت کے اوپر نہ صرف طلب کیا ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک ان کی سرزنش کی ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں، نااہلیاں بھی ہوئی ہیں، سو ایسی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ فیض آباد کے اندر بیٹھ کے، یا وہ مذہبی گروپ، بالخصوص اشارہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب تھا جو براہ راست بڑے سخت الفاظ میں یاد کرتے رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ کے جج صاحبان کو بشمول چیف جسٹس کو اور پاکستان کی فوج کے سربراہ کو، یا لوگوں کو بغاوت پہ اکساتے رہی ہیں، ان کے خلاف فیصلہ کرنے میں یہ تذبذب کا شکار کیوں ہیں؟ سو اس پہ بہت مختصر سا جواب دیا، لیکن اس کے اندر بظاہر ایک اشارہ بھی ملتا ہے، چیف جسٹس صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آئندہ چند دنوں میں آپ اس بارے میں بہت کچھ جان جائیں گے، دیکھ لیں گے۔ سو کیا تحریک لبیک پاکستان ہو یا ریاست کو چیلنج کرنے والے گروپس ہوں، ان کے خلاف عدالت اور ریاست کے دیگر ادارے مضبوطی سے بروئے کار آنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ انالیسز ہم لیں گے اس کے اوپر، راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یاسین آزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، علامہ رضوی حسینی موسٹ پرابلی تحریک لبیک پاکستان سے ان کی وابستگی، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ راؤ خالد صاحب بہت شکریہ اگین آپ کا، کیسے دیکھتے ہیں کچھ ریزالو آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کا کیا کیا اینگلز ہو سکتے ہیں؟ اور کیونکہ ایک تھوڑا سا سوال لمبا نہ ہو جائے، اس میں ٹیکنیکلٹیز بہرحال یہ ہیں کہ جو یہ اس بار احتجاج تھا اس میں تو حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں گرفتاریوں سے گرفتاریاں ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن 2000 پچھلے سال کے جو 22 وہ دھرنا تھا 22 دن کا، کیا اس دھرنے کی شرائط میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے؟
دیکھیں اس وقت جو بنیادی طور پہ دھرنا ہوا تھا اس میں اور اس میں فرق جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے، یہ دھرنا جب ہوا یہاں پہ ایک افضل قادری صاحب لیڈر ہیں ان کے، جنہوں نے آئین کی بڑی واضح شک ہے جس میں جوڈیشری کو اور فوج کو ریڈیکول کرنا اور اس کے لوگوں کو، فوج کے لوگوں کو اپنے لیڈرشپ کے خلاف بغاوت پہ اکسانا، یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ سب ورژن میں آتا ہے، بغاوت میں آتا ہے۔ یہ اصل قاضی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس پہ ابھی تک میرا خیال ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور بلکہ منسٹر صاحب نے کہا کہ انہوں معافی مانگ لی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ تو یہ بنیادی فرق مجھے نظر آ رہا ہے دونوں کیسز میں، یہ زیادہ سیریس ہے اب والا دھرنا، کیونکہ اس میں جو بات کی گئی بنیادی طور پہ وہ بہت سیریس کانسٹیٹیوشن وائلیشن میں آتی ہے۔ جو پہلے والا دھرنا تھا اس میں وائلنس آپ کہہ سکتے ہیں، روڈ ضرور انہوں نے بلاک کی، وائلنس اس طرح سے نہیں تھی، جب ان پہ اٹیک ہوا تو وہ ایک جوابی کاروائی کے طور پہ پولیس نے جب خالی کرانے کی کوشش کی تو اس میں وہ ہوا، اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس وقت پوری طرح سپورٹ میں تھی حکمران جماعت کے علاوہ ساری، اس کی کوئی پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں اور بھی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ جو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے بنیادی طور پہ اس میں جو زیادہ تر آبزرویشن جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے اس کے آبزرویشن دی ہیں، اس میں بہت سی ان کی جائز آبزرویشن بھی ہیں، تھوڑا سا بہت جس طرح چیف جسٹس صاحب کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، وہ بھی سم ٹائم بہت جذباتی ہو گئے۔ ایک جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے ان جماعتوں کے جو اس کس طرح سے آتی ہے، اس میں آپ سپاہی صحابہ کی آپ مثال لے لیں، ایم کیو ایم کی مثال لے لیں، اب یہ ایک جماعت ہے یہ اس طرح کی جو تھوڑا سا ایک مسلسل قسم کا رویہ لے کے آتی ہیں اور اپنی ایک اسپیس کریٹ کرتی ہیں، جب تو اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ اس رویے کی وجہ سے ہماری یہ اسپیس کریٹ ہوئی ہے، اور وہ نیشنل جو ایک قومی دھارا جس کو ہم کہتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ اپنی اسی نیریٹو اور اسی ایک پہلو کو لے کے چلتی رہتی ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا سپاہی صحابہ کے حوالے سے بھی وہ بالکل ختم ہوتی چلی گئی، ایک سیٹ جیتتے ہیں یا وہ بھی نہیں جیتتے میرا خیال ہے، ایم پی ایم کی آپ صورتحال دیکھ لیں، کچھ عرصہ تو یہ گزار جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ اب 24 لاکھ ووٹ تحریک لبیک کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑا ووٹ بینک ہے ان کا. ان کو پولیٹیکلی اپنے آپ کو تھوڑا سا مین اسٹریمنگ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ احتجاج اور یہ ساری چیزیں ہر چیز کے اوپر قانونی راستہ اپنائیں, اپنا پروٹیسٹ کا جو موڈ ہے وہ جمہوری رکھیں, سڑکوں پہ مار دھار کی بجائے اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ مثال سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ بھی بڑے جذباتی اور تقریریں اور کرتے تھے, لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی اپنے آپ کو بہتر کیا, بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے اور ایک بڑی پولیٹیکل فورس کے طور پہ وہ سامنے آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک کیپٹل ہے ان کے پاس ووٹ کا, بہت بڑا ووٹ بینک ان کے پاس.
لیکن کیا یہ جو پولیٹیکل اسپیس آلریڈی ان کے پاس ہے جن 24 لاکھ ووٹوں کا تذکرہ آپ نے بھی کیا ہے, سو کیا یہ امکان ہے کہ ان کے لیے یہ پولیٹیکل اسپیس اب شرنک ہو جائے, ہو سکتا ہے بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے وہ اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیں؟
دیکھیے, جو چیز جو دوسرے درجے میں جو بات ہوئی ہے, مجھے شک پڑ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں اس کی جو ہے وہ پابندی کی صورت میں نہ اس کا نتیجہ نکلے, کیونکہ وہ بہت سیریس چیز ہے. اس کا جو ہے وہ مداوع کانسٹیٹیوشنلی تو یہی ہے کہ اس طرح کی پہلے بھی کیس ہو چکے ہیں, پابندیاں لگ چکی ہیں ایسی جماعتوں پر جو اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں, یہ اس قسم کی کوشش کری کی ہے جنہوں نے بیان کی حد تک کی ہو یا عملی طور پہ کی ہو, تو مجھے لگتا ہے کہیں اس طرف بات نہ چلی جائے. لیکن یہ اپنا کورس اگر کورس کریکشن کرے تو میرا خیال ہے کسی اور نام سے بھی یہ چل سکتے ہیں, جیسے کر لیتے ہیں لوگ نام چینج جماعت کا. بہرحال ان کو اپنے آپ کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے, بڑا ووٹ بینک ہے اس کو کیش کرانا چاہیے پراپرلی.
یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. یاسین صاحب بہت شکریہ آپ کا. دو دھرنے بالخصوص اگر کچھ تو خیر پہلے سیاسی جماعتوں کے تو دھرنے رہتے ہیں, وہ عمران خان کے دھرنوں سے بات ہم شروع کریں یا اس سے پہلے تحریک نجات کی بات کریں, لیکن یہ متشدد بھی تھے, ریاست کو چیلنج کرنے کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود تھا. ایک تو سیاسی جماعتوں کے احتجاج اور اس تحریک لبیک پاکستان والے خاص طور پہ جو پچھلے ایک سال کے اندر دو ان کے احتجاج سامنے آئے ہیں, ان کا موازنہ کیسے کریں گے؟ اور دوسرا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بیان کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے جبکہ پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس ان کو سزائیں ہو رہی ہیں, سو ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. سو کیا سپریم کورٹ سے کوئی سخت فیصلہ آ سکتا ہے تحریک لبیک پاکستان یا اس جیسے گروپوں کے خلاف جو چیلنج کرتے ہیں ریاست کی عملداری کو؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ کو ریزرو کر لیا, اور ججمنٹ جب ریزرو ہو جائے تو اس سے اظہار خیال کرنا کہ کیا ججمنٹ آئے گا کیا نہیں آئے گا وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, پاکستان کی یہ بات قسمتی ہے کہ اس کی ابتدا جو آج کی
برائے مہربانی ہولڈ کیجیے پلیز ہولڈ آن
جی جی جی
جو اقتدار میں ہے
جی
یہ کرنے کا, لوگوں کو بغاوت سے اٹھانے کا, بجلی کے بل نہ دینے کا,
جی
پی ٹی وی پہ حملہ کرنا, پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی اور طریقہ کا جو ہے جو تو اس وقت جماعت حکومت میں ہے اسی نے سکھایا لوگوں کو,
صحیح,
اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا. مذہبی جماعتیں بھی میرے خیال میں تقریباً تحریک لبیک میں جو وطن فوطن نواز شریف صاحب کے دور میں یا موجودہ حکومت کے دور میں جو اسٹیپ اٹھایا کوئی بھی پاکستانی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی اور اس کی پراپرٹی کی حفاظت کریں.
صحیح.
تو چاہے پہلا دور ہو یا موجودہ دور ہو, دونوں دور میں تحریک لبیک نے جو کچھ کیا اس میں لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا, پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا, اور پراپرٹی اور لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کے لیے جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی برابر کی شریک ہے. اب چونکہ تحریک لبیک کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ چونکہ ان کے ساتھ مذہب کا نام بھی ساتھ میں اپنے منسلک کر لیا کہ وہ مذہبی بات ہے, اور ایک نعرہ خاص نعرہ لگا کے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد توڑ پھوڑ کر دی ہے.
صحیح.
آپ جہاں تک پارٹیوں کے رجسٹریشن کا تعلق ہے, کوئی بھی پارٹی اگر رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس پارٹی کو رجسٹر کرنے سے پہلے جو اس پارٹی کا منشور ہے یا جو طریقہ کار ہے اس کو خود دیکھے, اور جو آدمی پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتا ہے, جس طرح آج آنریبل سپریم کورٹ نے اس معاملے کو واضح طور پہ ٹیک اپ کیا کہ تحریک لبیک کو رجسٹر کرانے کے لیے جس بندے نے اپلیکیشن دی اس کا تعلق دبئی سے تھا, اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی گی کہ اس کے دن مشورہ ٹھیک ہے یا نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیس کی کسٹڈی کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان کے خلاف جو آنریبل سپریم کورٹ نے ریمارک دیے, جب اٹارنی جنرل سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں میٹنگ میں گئے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ کام نہیں ہے تو جا کے میٹنگ میں کریں. اٹارنی جنرل آف پاکستان ریپرزینٹ کرتا ہے فیڈریشن کو اور وہ لا آفیسر ہے فیڈریشن کا, اس کی ڈیوٹی ہے کہ عدالتوں میں پیش ہو اور قانونی طریقے سے عدالتوں کی معاونت کرے. اور آج کے دور میں جو پبلیکیشن جو نیوز چھپی ہے آپ اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں جسٹس فیض عیسیٰ نے جو ریمارکس دیے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسے ریمارکس میں اس جگہ پہ ہوتا تو ممکن ہے میں وہ پوسٹ ہی چھوڑ کے باہر آ جاتا, میں نہیں کرتا اس کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, کسی انڈیویجل کے ملازم نہیں, اور جو لوگ اسٹیٹ کے ملازم ہیں وہ اسٹیٹ کے معاملات کو دیکھتے ہیں, انڈیویجل کے معاملات کو نہیں دیکھتے. اگر پرائم منسٹر پاکستان کسی وجہ سے آپ کو کہتا ہے کہ آپ ریمان چھوڑ کے یہاں آ جائیں تو آپ نے اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جب تک کورٹ کا کورٹ کا ٹائمنگ ہے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, مجھے اگر بلانا بھی ہے تو کورٹ ٹائمنگ کے ختم ہونے کے بعد رکھتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی آپ کی ڈیوٹی ہے کورٹ میں جانا اور فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرنا اور کورٹ کی معاونت کرنا, یہ بیسیکلی ذمہ داری ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی ہے. سپریم کورٹ کے جس بنچ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے یہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی کسی دوسرے بنچ نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا, اس کے کاگنیزنس صرف جسٹس فیض عیسیٰ والی بنچ نے پہلے بھی لیا تھا اور آج بھی لیا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ نے پولیٹیکل لیڈروں کے خلاف کنٹیم میں سزا دی تھی, ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا, لیکن جب ان مذہبی لوگوں کا معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس انداز میں انیشیٹو نہیں لیا اس طرح پولیٹیکل لیڈروں کے خلاف لیا گیا. میں پہلا آدمی ہوں کہ لاہور کے اندر اس زمانے میں جب یعنی تحریک لبیک نے یہ معاملہ کیا تھا اور اس نے علیہ کے ججز کو برا بلا کہا, تو میں نے ایک باقاعدہ سیمینار کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ کو ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لے لینا چاہیے, جبکہ لوگوں کے خلاف معمولی معمولی باتوں پہ ایکشن لیتے ہیں, ان کے خلاف کنٹینٹ پروسیڈنگ کرتے ہیں, اس کو ڈسکوالیفائی کر کے بھیج دیتے ہیں. اس وقت اگر آنریبل سپریم کورٹ یہ انیشیٹو لے لیتا اور کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے اس شخص کے جس نے قانون کو ہاتھ لیا, جس نے حکومت کے کو چیلنج کیا, اگر اس کا کنٹینٹ میں اس کو بھی سزا دے دیتے
اس سے بچا جا سکتا. راؤ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
راؤ صاحب, آپ جنرلی اگر ہم اس وقت کسی بھی پارٹی کو ذہن سے نکال دیں, کسی بھی گروپ کو, وہ تحریک لبیک ہو, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی اور مذہبی جماعت ہو, اس وقت جو کنڈیشنز ہیں انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے اوپر نظریں ہیں, وہ ٹی ایف آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو منی لانڈرنگ کے مانیٹرنگ کا ایشو ہے, ایف اے ٹی ایف کی بات ہو, سو ریاست کی رٹ قائم ہونا اور جو ملٹنسی کا ایلیمنٹ ہے یا انتہا پسندی کا عمل ہے اس کا کم ہونا یا اس کو ختم کرب کرنا یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. اس وقت کچھ ریزالو نظر آتا ہے آپ کو؟
مجھے
جی یاسین صاحب پہلے راؤ صاحب اس پہ اپنی رائے دے لیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. راؤ خالد صاحب جی. جی راؤ صاحب,
پچھلے 10 سالوں میں ایسا میں کہہ رہا تھا کہ جو ہم دیکھتے ہیں جو وار آن ٹیرر آپ کہہ لیں یا جو کلینزنگ ہم نے جو انتہا پسندی اور اس کے سارا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کاوش شروع کی ہے, تو اس میں بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹ کی رٹ اسٹیبلش کرنے کی ہی ایک بھرپور کوشش ہے جو دنیا میں ان پریسیڈنٹڈ ہے, جس طرح سے پاکستان کی فورسز کر رہی ہیں, اس میں فوج ہو, پولیس ہو, رینجرز ہو اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو, انٹیلیجنس ایجنسیز ہو, ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ایک کی گئی ہے اور بہت سکسیزفل یہ کاوش کی گئی ہے. میرا بھی خیال کہ یہ سارے ادارے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ ایک طرف سے ہمیں نجات حاصل ہو تو اس قسم کی کوئی اور ایک فورس یہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے, کیونکہ اتنا برا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے ان ساری چیزوں کا, بھلے ہم نے امریکہ کی محبت میں کیا یا اپنی کسی ضرورت کے تحت کیا, کہ ہم میرا بھی خیال اب کوئی بھی پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے جس کے کھاتے یہ سارا کچھ جاتا ہے, اس کا کریڈٹ کہہ لیں یا ڈس کریڈٹ کہہ لیں, तो वो नहीं चाहेगी कभी भी, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की फोर्सेस यहाँ पे एस्टेब्लिश हो, लश्कर यहाँ पे बने, जत्थे बने, पुरतशद्दद एक माहौल हो, जो डिवीजन है किसी भी बुनियाद के ऊपर, रंग नस्ल के ऊपर, मजहब की बुनियाद के ऊपर, फिरके की बुनियाद के ऊपर, उसको बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाए। मेरा ख्याल इस किस्म की इन्वायरमेंट इस वक्त पाकिस्तान में काबिल कबूल होगी। पोलिटिकल जरूरियात भले हों लेकिन इस तरफ मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत बुरा तजर्बा हो चुका है सारी चीजों का। और एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में आप देखिए, तीसरी तीन गवर्नमेंट इससे पहले पांच चार साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं, एक डेमोक्रेसी की तरफ भी हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, जिससे ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो जरूरियात पहले होती थी, पॉलिटिकल जरूरियात जो उसकी होती थी, वो भी शायद उस लेवल की अब नहीं रही, अब जरा और तरह से वो चीजों को देखते हैं। तो मुझे लगता यही है कि उनका रिजॉल्व है अपनी जगह पे, गवर्नमेंट का अपनी जगह पे रिजॉल्व है, ये चीजें अब दोबारा से उस तरह से जड़ पकड़ नहीं पाएगी, न पनप पाएगी पाकिस्तान के अंदर। कोर्ट्स का भी आप देख सकते हैं जिस तरह से कहा कि फायदे था कि आज की जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी है, पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने चीजों के बारे में दी है, इदारों के बारे में भी दी है, और तरीके लद्दाख के हवाले से भी दी है। तो मेरा ख्याल है कि हम जिस किस्म की इन्वायरमेंट पे इस वक्त पहुंचे हैं, इतना सफर करके, इतनी कुर्बानियां देके, इतना कहले के ब्लडशेड देखने के बाद, इसके बाद तो पागल ही होगा जो दोबारा से ऐसी चीजों को फ्रोग या
उस थोड़ा सा भी उनको इनकरेज करेंगे,
हिमायत करें, उसको प्रमोट करें।
यासीन आजाद साहब, आपकी राय इसी के बारे में, स्टेट के इदारों की क्या रिजॉल्व है मिलिटेंसी के अगेंस्ट और इंतहा पसंदी के खिलाफ, जो चैलेंज करें रियासत के इदारों को?
देखें सर, मैं एक बात बताऊं, मैं चूंकि एक वकील हूं बेसिकली, मेरे नजदीक इख्तियार पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक कौमी अदारा है, उसकी कानूनी हैसियत जो पार्लियामेंट या अदलिया की या एग्जीक्यूटिव वाली नहीं है। मेरे नजदीक फोर्स जो है वो आती है निगरानी में, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आती है, और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आने के बाद वक्तन फक्तन हुकूमत के वक्त जब भी कभी किसी मामले के लिए फोर्स में बुलाती है, तो आइन उस बात की इजाजत देता है, आप उनको बुलाते हैं और वो आपकी मदद के लिए आते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया इस वक्त, जो सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है वो ये है कि आइनी तौर पर इदारों को जो आइन में हमारे इख्तियार दिए हैं, अदलिया के इख्तियार अपने होते हैं, पार्लियामेंट के इख्तियार मेरे नजदीक सबसे ज्यादा होने चाहिए, जो आजकल मुझे काफी तौर पर बिल्कुल हेल्पलेस लगती है। और पार्लियामेंट जिसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करना चाहिए, वो पेयर रोल अदा नहीं कर रही। इसके बाद रहने ना हमारी एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव भी मरून मिन्नत है उस इदारे के, जो हमारा फौज का इदारा है, और वतन फौतन उन्हीं की मदद मांगते हैं, और जो ये समझते हैं कि शायद उन्हीं की मदद से वो आगे चल सकते हैं। और इससे पाकिस्तान में एक ये असर पाया जाता है कि पाकिस्तान में अगे तक दो हुकूमतें काम कर रही हैं, एक तो वो है जो हमने हमारी एस्टेब्लिशमेंट का है, और एक वो जो जिन लोगों को इलेक्ट करके पाकिस्तान के आवाम है हुकूमत में लेके आते हैं। मेरा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आजकल जो भी पॉलिटिकल हुकूमत पाकिस्तान में इकतदार में आया, हुकूमत में आई, वो हुकूमत में जरूर आई है, इकतदार में नहीं आई है।
सही।
आज भी इकतदार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो इकतदार किसी और के पास है, और आप मजबूरी में उनकी डायरेक्शन फॉलो करने के लिए मजबूर है। मैं इसकी जिंदा मिसाल इस तरह से देता हूँ कि जिन दिनों में मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान साहब ने आज से गया हुआ था, आज के दौरान मैंने ये देखा कि उनको वहां बुलाया गया, और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक घंटा उनको ब्रीफिंग दी गई, और जो उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको किसी हद तक मनवाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके मतलब किसी ने, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया भी आजाद नहीं है, और इस मामले में मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी होता है कि मीडिया आजकल वही बोलता है जितने उसके पास डायरेक्शन है। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी आजाद मीडिया पे एक किस्म का कदगन है, वो अपना रोल उस अंदाज में नहीं कर रहे जिसका मतलब जो आईन उनको इजाजत देता है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है कि लोगों के जहन में है कि इस मुल्क में हुकूमत की रीट कायम करने के लिए जब तक एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह हुकूमत का साथ नहीं देगी, रीट कायम नहीं हो सकती। मेरे नजदीक रीट कायम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत को ही अदा करना है, और तमाम इदारों के जो सूरत अलग, इस पर अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के मुतालिक भी कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस मैं चूंकि इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें किसी हद तक उन्होंने उसको बुरा माना, میرا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگوں سے جیسے کہ آئین کے مطابق جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چندہ مانگیں جو بھی کریں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں یا دنیا میں مجھے کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ میڈیا میں ایک طرف اشتہار چل رہا ہو پرائم منسٹر کا کہ آپ چندہ دے دیں, اور دوسری طرف جیسے پاکستان کا اشتہار چل رہا ہو کہ آپ چندہ دے دیں. میرے نزدیک یہ جو کار ہے
ہاں یہ تنقید ان کے اوپر ہے کہ وہ کم از کم جو سپریم کورٹ کا اٹ سیلف عدالت کا نظام ہے اس کو وہ فکس کرے, اور ان کا گزشتہ روز اس پہ جواب بیان بھی تھا کہ ہم نے جو اصلاحات کی ہیں اس کے نتائج بھی جلد دیکھ لیں گے.
مجھے بھی پروفیشن میں 40 سال ہو گئے
جی,
میں نے
بہت شکریہ آپ کا یاسین آزاد صاحب, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, آپ ہمارے ساتھ تھے. راؤ خالد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم آپ کو امریکہ کی ایک اہم تہوار تھینکس گیونگ ڈے سے متعلق کچھ بتائیں گے. آج امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے ہے, اور یہ جو تہوار ہے بنیادی طور پہ اس کو آپ فیملی ڈنر کہہ سکتے ہیں, یہ اس سے معنی رکھتا ہے اس کی. اور ملک بھر میں مختلف اسٹیٹس کے اندر خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ کم از کم اس دن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. بڑی پرانی اس کی تاریخ چلی آ رہی ہے, اور اس ڈنر کے اندر مختلف میٹس لیکن خاص طور پہ ٹرکی بہت پاپولر ڈش ہے جو کنسیڈر ہوتی ہے اس کے لیے. گزشتہ سال کے جو فگرز ہیں اس کے مطابق کم از کم 40 لاکھ ٹرکیاں وہ ذبح کی گئی تھیں. کیا ذرا اس کا پس منظر ہے, اور خاص طور پہ جو پاکستان, بھارت اور اس ریجن سے آنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے کیسے اس تہوار کو اڈاپٹ کر رکھا ہے, وہ کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جنید بشیر, کمیونٹی وردہ خلیل بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری اپنی کورسپونڈنٹ رپورٹر, انہوں نے بھی اس کے اوپر پاکستانی فیملیز کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے اور جائزہ لیا ہے. اور جنید بشیر جنرلی بھی جو پاکستان سے متعلق دن ہوں یا اس کے علاوہ ایون کرکٹ میچز ہوں, تو وہ بڑی بڑی پارٹیاں اپنے گھر پہ رکھنے میں کافی شہرت ہے ان کی, لیکن یہ کہ تھینکس گیونگ ڈے کو بھی وہ اسی جوش و خروش سے اور اسی اس کی اپنی اسپرٹ کے ساتھ مناتے ہیں. آف کورس چونکہ یہ فیملی فنکشن ہے سو آج ہم ان کے ہاں نہیں ہوں گے, لیکن اکثر ان کے ہاں ہوتے ہیں. سو جنید بشیر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے وردہ خلیل سے. وردہ بہت شکریہ آپ کا, ہمیں بتائیں آپ خود بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں لیکن آپ نے اس کے اوپر کچھ رپورٹنگ بھی کی ہے, پیکیجز بھی کیے ہیں, کیا کہنا چاہیے کہ تیاریاں ہیں لوگوں کی, بالخصوص جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے یہاں پہ ان کی؟
جی اسد, بہت شکریہ بات کرنے کا. یہاں پہ ایسا ہے کہ کیونکہ میری اپنی بھی فیملی یہاں پر ہے اور کچھ میں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سے ملتی بھی رہتی ہوں, جہاں تک مجھے میں نے لوگوں سے بات کی ہے جو پاکستانی کمیونٹی کا, جو اس چھٹی کے حوالے سے اور یہ جو تھینکس گیونگ کا موقع ہے اس حوالے سے بہت ہی تھوڑے سے مختلف خیالات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک مذہبی تہوار نہیں ہے اور یہ امریکہ کا ایک روایتی تہوار ہے, وہ اس کو بھی امریکن کمیونٹی کی طرح جو ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ سمجھتے ہیں. چاہے وہ اس کی جو روایت جہاں سے یہ شروع ہوئی اسے جو ہے وہ بالکل اتفاق نہ کرتے ہوں, لیکن فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ان کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ چھٹیاں جو ہیں سرکاری چھٹیاں وہ بالکل اتنی تواتر سے نہیں ملتی, تو جیسے ہی چھٹی ملتی ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور یہ جو چھٹی کا دن ہے وہ مل کر ساتھ میں گزاریں.
جنید بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیسے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تھینکس گیونگ ڈے کو, ٹرکی ہے یا اور ٹرکی؟ صرف ٹرکی آف کورس نہیں ہوتا, اس میں بڑی ملٹیپل ڈشز ہوتی ہیں جو اس کی کہنا چاہیے کہ جو روایت کا حصہ ہے. سو کیا تیاری ہیں آپ کی اور کہاں کہاں سے آپ کی فیملی ممبرز پہنچے ہیں آپ کے پاس؟
جی السلام علیکم, بہت شکریہ اسد بھائی. فرسٹ آف آل تھینکس گیونگ کے موقع پر ہم سب ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. آج فلوریڈا سے میرے بھائی ابھی آ رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں ایئرپورٹ سے پک کرنا ہے بھتیجے کو, میں نے کل شام کو پک کیا تھا, फिर हम लोग मैरीलैंड से मेरी सिस्टर हैं, हमारी कजन्स हैं, हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं. हमारे लिए थैंक्सगिविंग ऐसे ही है जैसे ये हमारी तीसरी ईद है, छोटी ईद, बड़ी ईद और उसके बाद ये थैंक्सगिविंग. और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि एक तो ये मजहबी त्यौहार नहीं है जैसे आपने बोला, लेकिन इसमें ये होता है कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सबको काम से छुट्टी मिल जाती है ऑफिस वगैरह से. तो इसमें रवायती खाने हैं हमारे, मेरी बेगम कल से वो निहारी और हलीम वगैरह बना रही हैं, पाकिस्तानी लवाजमात पूरे पूरे हैं. उसके अलावा जो टर्की रोस्ट हो रहे हैं, हम चूंकि फैमिली बड़ी है फिर हमें दो टर्की करने पड़ते हैं. हम ये कहते हैं कि अमेरिकन तरीके से टर्की बनता है जो बेक किया जाता है ओवन में, फिर एक उसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी मसाले वगैरह लगा के
पाकिस्तानी फ्यूजन हो जाता है. लेकिन ये बताएं कि सुने बहुत सख्त तरीन सर्दी है और पिछले 1960 के बाद वो कहते हैं कि इन शुमाल मशरकी रियासतों के अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी में ये छुट्टियों के दिन आए हैं और ये थैंक्स गिविंग डे आया है. सो ये कुछ रुकावट खड़ी कर रही है रूटीन की एक्टिविटीज़ के अंदर?
नहीं जी बिल्कुल नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी. बस पहुंच रहे हैं, सर्दी तो बाहर है, घर के अंदर तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है. हमारे लिए इसलिए भी खुशी दोबारा हो जाती है कि मेरी बेटी जो है बड़े वाली वो थैंक्स गिविंग डे को पैदा हुई थी.
अच्छा,
तो हमेशा हम उसकी बर्थडे भी इसी दिन.
चलो हैप्पी बर्थडे टू हर जी. जी वरदा आप बताइए, सर्दी कुछ ऑफकोर्स जैसे ये कहा ये इंडोर प्रोग्राम है, अदरवाइज भी ये कोई ऐसा नहीं है कि लोग पार्क्स में जाते हों, घर के अंदर ही रहते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और अच्छे अच्छे खानों के ऊपर मसरूफ रहना मकसूद है. लेकिन सर्दी कम अज़ कम ट्रैवल में मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं. वैसे मैंने ये देखा कि अमरीका में चूँकि ट्रैवल कम्यूट बहुत होता है इन दिनों में, जो लोग एक शहर से दूसरे शहरों में जा रहे होते हैं, सो ट्रैफिक के भी इशूज़ होते हैं. क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी?
सर्दी तो बहुत है असर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है सर्दी. लेकिन लगता है कि ये जो क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे हीटिंग सिस्टम जो है हमारे का इस किस्म के होते हैं कि आपको घरों में रहते हुए बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं होती. लेकिन ये है कि जो बाहर शाम के टाइम निकलेंगे, जैसे कि आपको पता है कल ब्लैक फ्राइडे है और लोग रात को खाना खाने के बाद ही यहाँ के जो रिटेल स्टोर्स हैं उसके सामने लाइनें लगा कर खड़े हो जाते हैं. और वैसे मेरा तजर्बा ये भी रहा है कि जितनी भी सर्दी हो लोग अपने घरों से कंबल और रजाइयां जो हैं वो लाकर वो रिटेल स्टोर्स के सामने, उनको कोई सर्दी या कोई भी मौसम नहीं रोकता जहां पे बचत की बात हो.
जी बहुत शुक्रिया वरदा खलील आपका, जुनैद बशीर साहब आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और थैंक्स गिविंग डे के रेफरेंस में हमने अपने सामिन को कुछ बताने की कोशिश की. सामिन ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है जहां रंग. मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हमारे साथ असफर इमाम, और प्रोग्राम के आखिर में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे फहमीदा रियाज साहिबा को, मुमताज़ शायरा पाकिस्तान की और गैर रिवायती ख्याल की शायरा. वो तस्वर की जाती थी गुज़श्ता रोज़ उनका इंतकाल हुआ लाहौर में और आज उनकी तदफीन भी लाहौर में बताई गई थी. मैं अभी इस वक्त अपडेट नहीं हूँ कि तदफीन हो चुकी या नहीं. उनकी शख्सियत के ऊपर, उनके फ़न के ऊपर और उनके शायरी में जो तस्वरात थे या जो मौजूद ख़ासतौर पर उनके पसंदीदा मौजूद रही हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे. हमें ज्वाइन करें महबूब सफ़र साहब, मुमताज़ शायर हैं, राइटर हैं. हमें डॉक्टर रविश नदीम साहब ज्वाइन करेंगे, शायर हैं और बिलखसूस नज़म के शायर हैं. ये वो सिनफ है जो फहमीदा रियाज साहिबा की भी फेवरेट सिनफ थी और उसमें उन्होंने नज़में काफ़ी तख्लीक की हैं. दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम. महबूब ज़फ़र साहब कैसे याद करेंगे फहमीदा साहिबा को, किस कद काट की और कितनी बड़ी वो शायरा थी और अदब की दुनिया में, उर्दू अदब में ख़ास तौर पर किस तरह का खला पैदा हुआ है उनके जाने से?
सद बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपने याद किया. बहुत ही उदास दिन है आज यहाँ पर हमारे यहाँ. बहुत ही जरूरतमंद खातून थी, बहुत बेबाक शायरा मुतरजम, जिनकी शायरी में हमारे मुआशरे का जो करी चेहरा है और औरत पर रवा रखे गए मजालिम की तस्वीर कसी है वो उनकी पूरी शायरी उसमें नजर आती है हमें. बहुत ही कमाल की शायरा थी. हमारी खुशबख्ती है, मैं अपने आप समझता हूँ कि उनसे बहुत मुलाकातें रही राज साहब के साथ भी, और हमने यहाँ से उनकी किताब की एक तकरीब भी की थी. तो मुज़ाहमती अदब की आप समझ सकते हैं कि जो दो धारी तलवार संभालना वो हर हर एक के बस की बात नहीं होती. ज़ियाउल्लाह के अमरियत के खिलाफ भी जो लोग मुल्क बदर हुए, जिन लोगों ने बहुत लिखा, और मैं फैज साहब भी, फराज साहब भी, और फहमीदा का नाम जो है वो सर फहरिस्त उन लोगों में आता है. मैं भी उस जमाने में इंडिया में था, पाकिस्तान एम्बेसी में जब वो वहाँ पे आई, और बस बहुत मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही कमाल की शायरा थी. اور ان کی
اور پرسنالٹی بھی اپنے تصورات اپنے خیالات میں اور بڑی اتھارٹی سے وہ گفتگو کر رہی ہیں.
1967 میں ان کی پہلی کتاب آئی تھی پتھر کی زبان, اسی زمانے سے لے کے پھر بدن دریدہ اور پھر دھوپ ان کی جو 1979 میں آئی تو ان کو بالکل ہی واضح طور پہ پتہ چلا. پھر ان کی کتابیں آئیں ہلکا میری زنجیر کا, ہم رکا, بدھورا آدمی, اپنا جرم ثابت ہے, میں مٹی کی مورت ہوں, آدمی کی زندگی, پھر مولانا روم پہ جو ان کا کام تھا. تو بہت ہی بہت کمال کی وہ شخصیت تھیں اور ہم بہت 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 انہیں ایک زمانے تک مس کریں گے.
کوئی اس میں شک نہیں ہے. آپ احباب کا تو زیادہ لاس ہے جو زیادہ ان کے ساتھ ملاقاتوں میں رہتے تھے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے تو کوئی عالمی جو اردو کے اوپر کانفرنسز تھیں ایک دو بار وہاں صرف دیکھنے کی حد تک تھی, اور لیکن یہاں پہ واشنگٹن میں 2007-2008 میں جب وہ آئیں تو پورا ایک دن ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا. رویش ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے, آپ کے ساتھ کانفرنسز میں شریک ہیں, آپ اکٹھے ایک جگہ پہ موجود ہیں. نظم کی شاعرہ اور پھر موضوعات میں, جیسے محبوب ظفر صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی نوعیت کے موضوعات پہ بھی بڑی جاندار انداز میں انہوں نے تبازمائی کی اور بہت کچھ لکھا, وہ جنرل ضیاء الحق کا دور امریت ہو یا وہ خواتین کے خلاف ہو, حتیٰ کہ جو مخنث ہیں ان کے جو حقوق, ان کے لیے بھی کسی نے اگر کوئی برا کچھ کہا ہے تو اس کے اوپر بھی ان کی ایک بڑی اچھی نظم موجود ہے, اس کے اوپر بھی وہ تلملاتی ہیں. انسانیت کا ایک درد ان کے اندر نظر آتا ہے ان کی شاعری, ان کے فن میں. آپ کیسے یاد کریں گے انہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ فہمیدہ ریاض جو ہیں وہ اس حوالے سے منفرد شاعرہ ہیں کہ ان کو پاکستان کا ایک منفرد دور میسر آیا جب وہ اپنی شاعری سمیت اور اپنی شخصیت سمیت پروان چڑھ رہی تھی. یہ غالباً 60 کی دہائی کا خاتمہ اور 70 کی دہائی کا درمیانی عرصہ ہے. اب 60 کی دہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری حیثیت رکھتی ہے, اگر ہم اس کو اس کے پہلے اور بعد کے جو عہد ہیں اس کے تقابل میں دیکھا جائے, اور یہ ماڈرنزم کا عہد ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اردو ادب میں نئی تحریکوں اور نئی مباحث کا عہد بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ اسی دور کے اندر جہاں ادب کے حوالے سے اور فکری سطح پر نئی تبدیلیاں سامنے آ رہی تھیں وہیں پر لسانی تشکیلات کی تحریک بھی عروج پر تھی, اسٹوڈنٹس کی موومنٹ اپنے عروج پر تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے خلاف بھی تحریک عروج پر تھی, اور اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کا جب عوامی دور آیا, سوشلزم, ترقی پسندی, یہ سارا کچھ سامنے آیا, تو اس سے اس سارے کو امیک کر کے جو کچھ بنا اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ فہمیدہ ریاض تھی. اور فہمیدہ ریاض دراصل پاکستان کی نئی عورت تھی, یا یوں کہہ لیں کہ نئے پاکستان کی عورت تھی. یہ نئی پاکستان کی عورت جو ہے یہ 60 کی جدیدیت اور 70 کی ترقی پسندی کے رجحانات کا آمیخ تھی.
صحیح.
مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ فہمیدہ جو ہیں اپنی شاعری میں, اپنے فکر میں, اپنی شخصیت میں, اپنے ایکٹیویزم میں, ایک ورکنگ لیڈی بھی ہیں, ایک سیاسی لیڈی بھی ہیں, اپنا ورلڈ ویو رکھنے والی عورت بھی ہیں, نظریاتی عورت بھی ہیں, ریاست اور حکومت کو چیلنج کرنے والی بھی ہیں, اس سے ٹکرانے والی بھی ہیں. تو جو ماحول, جو سارا کچھ صورتحال سماجی سیاسی تھی جس نے بعد میں آسمان جہانگیر کو پیدا کیا, بینظیر بھٹو کو پیدا کیا اور کشور نحید کو پیدا کیا, یہ اسی دور سے تعلق
رکھتی ہیں, سوچ کے پائنیئرز ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رویش ندیم, آپ ہمارے ساتھ تھے. محبوب ظفر صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری کولیگ شہناز عزیز ان کی بہت قریبی دوست تھیں, اور گزشتہ روز ان کے انتقال کے خبر کے بعد یہاں پہ ہماری ایونٹ سروس کے اندر بہت محسوس کی گئی ان کی کمی کو, اور بہت افسوس کا اظہار کیا گیا. سو ذاتی روابط کے اعتبار سے بھی اور اپنے فن کے اعتبار سے بھی ایک بڑی پرسنالٹی تھی جو اب ہم میں نہیں ہیں. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تیسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اسلام آباد میں دو روزہ بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان نے دنیا بھر میں مذہب کی تزہیق روکنے کے لیے ایک بین الاقوامی کنونشن بنانے کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس عالمی کنونشن کے لیے تمام ممالک سے بات کی جائے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دنیا میں رہنے والے 125 ارب مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے بین الاقوامی قوانین کے ایک ماہر احمر بلال صوفی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں اور ان سے کنونشن پر دستخط کروائیں۔ اس عالمی کنونشن کے طریقہ کار کے بارے میں پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی کا کہنا تھا۔
ظاہر ہے کہ اس کے لیے سفارتکاری ہوگی، پھر اسلامی کانفرنس تنظیم ہے اس میں ہوتا ہے، پھر اسلامی وزراء خارجہ کی تنظیم ہے، اس کے تھرو یہ کام ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی طرف سے ایسے کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اسلامی ممالک کو ساتھ ملانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ یورپی اور ممالک کو اور امریکہ کو اور رشیا چائنا کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ ان کے بغیر شاید اس طرح کا کوئی جو قرارداد ہے وہ نہ ہو سکے، لیکن اس پہ جو انیشیٹو پرائم منسٹر نے لیا ہے ظاہر انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے اس پہ بات کی ہوگی۔ وہ اگر اقوام متحدہ کے تھرو اس پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پہ بہتر رسپانس ملے گا۔
تاہم خالد فاروقی کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کی طرف توجہ دے جو مذہب اسلام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
دیکھیے، پاکستان میں جو مذہبی عناصر ہیں ان میں سے بعض طاقتور حلقے ایسے ہیں جنہوں نے واقعتاً مذہب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے ریاست کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے جو عقائد ہیں ان کو ٹھونسنے کی کوشش کی۔ اگر تو یہ اجتماعی طور پہ کوئی ایسی قرارداد آتی ہے جس میں مذاہب کی تزہیق کے خلاف اور جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے خلاف اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔
ایک امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل کا کہنا تھا کہ کسی بھی مذہب کی تزہیق ایک غلط کام ہے، لیکن ان کے بقول امریکہ سمیت بیشتر یورپی ممالک میں یہ سب آزادی اظہار کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو روکنا قدرے مشکل ہے۔
ریاست کو سیکولر ہونا یا ریاست جو ہے اس کا کوئی اپنا مذہب نہ ہونا وہ بڑی عام بات ہے، اور آئندہ جو انسانیت معاشی طور پہ سیاسی طور پہ جو ترقی کرے گی دنیا ایک ولیج بنے گی۔
پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی نے مغربی ممالک میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی سے متعلق پاکستان میں پائی جانے والے تصور کو درست کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
دیکھیے، اس میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ کوئی وہ مذہب کے اور جو مذہب مخالف عناصر ہیں کوئی ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے ہمیں۔ وہاں سے ہمیں حکومتی سطح پر مختلف ممالک کی طرف سے ایسی کوئی بڑی بات ایسی سننے کو نہیں ملتی۔ وہاں آزادی اظہار کے نام پہ البتہ جو کام ہوتا ہے اس کو میرے خیال میں اس کے بارے میں خود یورپ میں خود امریکہ میں کام کرنے کی ضرورت۔
وزیراعظم عمران خان نے خطاب میں کہا کہ ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد ان کی حکومت نے ہالینڈ سے احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کے بعد وہاں بقول ان کے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کر دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی کوشش کے بعد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان غصے میں آ کر احتجاج اور تھوڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مدینے کے بعد پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، لیکن بدقسمتی سے جو لوگ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ذات کیا تھی۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں علماء دین پر بھی زور دیا کہ وہ بھی لوگوں کی زندگی اور کردار بدلنے میں اہم کردار ادا کریں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399۔